گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ بے چین دلوں کے چین رحمت دارین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ تعالی فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کرامت کا ہم بیان کریں گے تاکہ ہمارے سلسلے کو ان کی مزید برکت مل جائے۔ چنانچہ حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ تھی کہ جب اندھیرے میں تشریف فرما ہوتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک پیشانی اور دونوں مقدس رخسار سے انوار نکلتے اور قرب و جوار ضیا بار یعنی روشن ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس طرح کی برکت عطا فرمائی تھی، کرامت عطا فرمائی تھی۔ آئیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔
قربانی کا گوشت ہے نا، اکثر والے کہتے ہیں کہ یہ محرم و رمضان میں نہیں کھانا چاہیے گوشت، کیا یہ بات درست ہے کہ نہیں؟
ٹھیک جی، اگلی کال۔
میرا نام محمد ارشد ہے، میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں۔ سوال یہ تھا کہ جیسے میری گورنمنٹ جاب ہے نا، تو اب میں مکان بنوانا چاہ رہا ہوں، اگر میں پیسٹی کے اندر جیسے وہ ہمارے گورنمنٹ والے دیتے ہیں پیسے، وہ پیسے میں لے کے اور اپنا مکان بنوا سکتا ہوں، یہ پوچھنا تھا، پھر وہ کاٹتے ہیں قسطوں کے اندر۔
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔
چوری کی بجلی سے ٹینکی وغیرہ بھرتے ہیں، کیا اس سے غسل یا وضو ہو جاتا ہے؟
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ قربانی کا گوشت محرم کے مہینے میں نہیں کھا سکتے، اس حوالے سے ارشاد ہو۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کا گوشت اولاً شروع میں 3 دن سے زائد رکھنے کی ممانعت تھی، پھر حدیث میں خود ہی اس کی اجازت فرمائی گئی کہ اس کو کھاؤ، تو قربانی کا گوشت محرم تک سفر تک جب تک ہے باقی اس کو کھا سکتے ہیں، محرم کی نیاز میں جیسے کھچڑا وغیرہ میں بھی جی اس کو جی شامل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔
ٹھیک۔ گورنمنٹ کے ملازم ہیں یہ ہمارے جو کالر تھے، اگلے مکان بنانا چاہتے ہیں تو وہاں سے جو پیسہ ملے گا لے لیں، قرض لے لیں اور پھر قسطوں کے ذریعے ادائیگی کریں گے۔
اب اس میں تفصیل ہے کہ یہ جو قرض لیں گے جی آیا اس پر واپسی اتنی ہی ادا کرنا ہوگا یا واپسی زیادتی ہوگی؟ دونوں صورتیں ہوتی ہیں ہمارے یہاں، کہ جیسے بعض جگہ ایسا ہوتا ہے ملازمین کو جو ہے ان فقط ان کے لیے سہولت ہوتی ہے کہ ان کو جتنا قرض دیا جاتا ہے واپسی انہیں اتنا ہی لٹانا ہوتا ہے۔
صحیح۔
بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ فیصد اوپر لیتے ہیں، تو اگر تو ایسی صورتحال ہے کہ اوپر لیں گے پھر تو یہ سود ہے، ناجائز و حرام ہے، اور اس لیے جو ہے قرض لینا بھی جائز نہیں، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کلو قرض در منفا فہو ربا، کہ ہر وہ قرض جس سے نفع حاصل ہو وہ سود ہے۔ دیکھ لیں کہ اگر وہ جتنے آپ کو قرض دے رہے ہیں
صحیح
واپسی اتنے ہی کاٹیں گے، 1% بھی اوپر نہیں لیں گے تو پھر تو لینا جائز ہے۔
ٹھیک۔
اگر واپسی کچھ بھی اوپر لیتے ہیں، کچھ بھی فیصد ہو، تو یہ لینا جائز نہیں ہوگا کیونکہ یہ سود ہے۔
صحیح، یعنی اس سے ان کو پھر بچنا ہوگا۔
بالکل بچنا ہوگا۔
بجلی کی جو چوری کی جاتی ہے کنڈا وغیرہ لگا کر یا کوئی بھی ذریعہ اختیار کیا جائے، اس سے پھر جو پانی حاصل ہوگا، موٹر چلے گی پانی حاصل ہوگا، غسل وضو وغیرہ اس پانی سے؟
دیکھیے، بجلی کی چوری یہ ناجائز و حرام ہے، قانوناً بھی جرم ہے، تو لہذا اس کا ارتکاب کرنا تو جائز نہیں ہے۔
صحیح۔
اور جتنی بجلی استعمال کی ہے اتنی ادارے کو اس کی قیمت دینی پڑے گی۔ رہا تعلق یہ کہ اس بجلی کے استعمال سے اس نے جو فائدے حاصل کیے ہیں، تو وہ فائدے جو ہے وہ غلط نہیں ہوں گے, یعنی ان کا استعمال جائز ہوگا. آپ اس کو اس مثال سے سمجھیں, کوئی شخص جو ہے چوری کی چھری سے جانور کو ذبح کر دے اللہ کا نام لے کے, تو جانور تو حلال ہو جائے گا.
صحیح.
البتہ وہ چوری کی چھری اس نے لیے وہ فعل ناجائز تھا.
ٹھیک ہے.
تو اسی طرح بجلی جو چوری کی وہ استعمال کر رہا ہے یہ اس کا فعل ناجائز ہے.
ٹھیک ہے.
لیکن اس سے جو فائدے حاصل کر رہا ہے وہ ناجائز نہیں ہوں گے, اس کی جو حرمت ہے اس کام میں نہیں آئے گی. تو لہذا اس ذریعے سے جو موٹر چلائی, پانی حاصل کیا, تو اس سے وضو اور غسل وغیرہ ہو جائے گا. البتہ اس شخص پر لازم ہے کہ وہ توبہ کرے اور جتنی بجلی اس طرح استعمال کی ہے اتنی ادائیگی کرے.
سر, بعض اوقات ہمارے مدنی چلے کے ناظرین جو اس وقت شامل ہے سلسلہ ہیں, ایک تعداد ہے وہ یہ کہتی یار سب کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں تو کیا ہوا, اور پھر بعض اوقات بلس زیادہ آ جاتے ہیں تو اس پر یہ کہتے ہیں کہ یار کوئی سنتا تو ہے نہیں, تو یوں ہم اس طرح کے ذریعے اختیار کر لیتے ہیں.
دیکھیں, اس کے لیے قانونی شکل اختیار کی جائے, یہ ذریعہ نہیں بنے گا کہ سب کرتے ہیں ہم بھی کریں. جتنی بجلی استعمال کریں گے اتنا بل تو آئے گا ہی.
صحیح.
ہاں, اگر واقعی آپ نے جتنے یونٹ استعمال کیے ہیں اس سے زیادہ ہی آ رہا ہے تو آپ متعلقہ جو ادارہ ہے اس سے رابطہ کر لیں, کوئی ایسی شکل نکالیں. بعض وقت ایسا ہوتا ہے پھر وہ اپنی غلطی تسلیم کر لیتے ہیں, پھر قسطوں میں اس کی ادائیگی کی کوئی نہ کوئی صورت ہو جاتی ہے. تو لہٰذا, لیکن بجلی چوری کرنے کی شرن اور قانوناً بھی اجازت نہیں ہے.
مدنی چینل کے ناظرین, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ عزوجل جہاں دینی حوالے سے ہماری تربیت کی جاتی ہے, جو مسلمانوں کے مخصوص ایام آتے ہیں, تہوار آتے ہیں, اس حوالے سے ہمیں مدنی پھول دیے جاتے ہیں, وہیں شیخ طریقت امیر علیہ سنت ہماری اخلاقی تربیت, ہماری دینی تربیت اور ہر امور میں ہماری تربیت کی کوشش فرماتے ہیں. جس طرح یہ بجلی کے حوالے سے ابھی کال آئی, تو بجلی استعمال کرنے کے مدنی پھول, یعنی بجلی کو کس طرح استعمال کیا جائے, اس حوالے سے بھی آپ کا ایک رسالہ موجود ہے. اگر آپ اس کا مطالعہ کریں گے مدنی چینل کے ناظرین, تو آپ کو حیرت بھی ہوگی, کیا بجلی اس طرح استعمال کی جاتی ہے؟ یعنی ہمارے گھروں میں اگر بجلی کے استعمال کا تھوڑا سا انداز دیکھ لیا جائے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ بعض اوقات بلب جلتے رہتے ہیں, پنکھے چلتے رہتے ہیں, ایک عجیب مطلب معاملہ ہوتا ہے, اور بجلی جو ہے وہ ضائع ہو رہی ہوتی ہے, اس کا استعمال نہیں ہوتا, فضول ضائع ہو رہی ہوتی, اور یوں اس کے جو بلس آتے ہیں وہ زیادہ آتے ہیں. تو اگر تھوڑے سے محتاط ہو جائیں گے اور بجلی کا استعمال کرنا سیکھ لیں گے تو انشاءاللہ عزوجل اس سے ہمارا مالی فائدہ بھی ہوگا, اور اگر یہ بجلی جو ہم استعمال کر رہے ہیں اور یہ بے جا استعمال ہو رہی ہے, فضول ہو رہی ہے, تو مفتی صاحب ارشاد فرمائیں گے کہ شاید یہ بھی گناہ ہوگا.
جی بالکل.
تو اس حوالے سے بھی بچنا ہے, ایک تو گناہ سے بھی انشاءاللہ ہم بچ جائیں گے اور مالی فائدہ بھی ہمیں حاصل ہوگا. مزید کالز کو ہم شامل کرتے ہیں.
ایک شخص کے پاس کچھ میرے پیسے ہیں, اس کو میں نے جب بھی جاتا وہ آخرے پہ آخرا دیتا, آخرے پہ آخرا دیتا. پھر آخر کار اس نے بول دیا کہ بھائی اپنا حساب جو ہے نا, میں بولا حساب کرو, تو اس نے بولا کہ اپنا حساب روز قیامت کو ہوگا, محشر کے دن اپن حساب کریں گے. پھر کیا اب میں اس کو معاف کر دوں یا اس سے لینے کا تقاضا کرتا رہوں؟
بہت تکلیف دہ بات ہے, انشاءاللہ اس کا جواب لیتے ہیں. جی مزید.
مسئلہ یہ کہ ایک لاٹری 3 لاکھ روپے کی ڈلتی ہے, اگر ہمیں ضرورت پڑتی ہے وہ لاٹری ہمیں 2,20,000 میں دیتا ہے بندہ, کہ وہ کھلی کسی کی اور اس نے ہمیں بھیج دی, تو ایسی رقم لینا شرن جائز ہے یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اگلی کال.
اقبال اتاری رام امان. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میرے چھوٹے بھائی نے موبائل کی شاپ بنائی, تو کیا وہ گانے وغیرہ بھرنے کے لیے اپنا کمپیوٹر رکھ سکتا ہے, اور اس سے جو کمائی ہوگی وہ کیسی ہوگی؟
قرض لیتے ہیں لوگ, جب لیتے ہیں تو بہت زیادہ عاجزی انکساری اور اپنی ضرورتوں کا بیان کرتے ہیں, اور جب دینے کا وقت آتا ہے تو لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں. اور جس طرح یہ جو ہمارے اسلامی بھائی تھے, کیا اس نے کہہ دیا قیامت کے دن ہی حساب ہوگا؟
دیکھیں, عمومی طور پہ تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ مالدار شخص ہوتا ہے, پیسے ہونے کے باوجود بھی ٹال مٹول کرتے ہیں. انہوں نے کہا میرے پیسے نکلتے ہیں, میں جب بھی اس کے پاس جاتا ہوں وہ ٹال مٹول کرتا رہتا ہے.
ٹھیک.
تو اس نے غصے میں آ کے کہہ دیا کہ ابھی ٹھیک ہے, قیامت کے دن حساب ہوگا. تو اس کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن حساب دینا آسان نہیں ہے.
صحیح.
بلکہ یہاں تک علماء نے فرمایا کہ جو کسی کے 3 پیسے دبائے, چند روپے لے لیں آپ, اتنے معمولی مقدار میں پیسے دبائے گا تو اس کے بدلے اسے باجماعت 700 نمازیں دینی ہوں گی.
جی.
اور اگر تو یہ واقعی تنگ دست ہے, نہیں دے سکتا, تو پھر تو قرآن کا حکم یہ ہے کہ تنگ دست کو مہلت دو, مہلت دینا یہ واجب ہے.
ٹھیک ہے.
تو ان کو مہلت دینے, ان کو جو ہے صدقے کا ثواب ملتا رہے گا.
صحیح.
اور اگر یہ مالدار ہیں ٹال مٹول کر رہے ہیں تو حدیث میں آیا کہ جو مالدار دین کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرے تو اس نے اپنی آبرو اور سزا کو حلال کر دیا.
صحیح.
اس کی تفسیر میں یہ لکھا کہ آبرو سے کیا مراد کہ یعنی آبرو سے یہ مراد یہ ہے کہ اس سے سختی کی جائے گی, اور سزا کو حلال کرنا یہ کہ اسے قید کیا جائے گا.
صحیح.
تو اس نے اپنی آبرو خود ہی کھو دی. تو اور ایسے شخص کو حدیث میں ظالم کہا گیا کہ جو پیسے ہونے کے باوجود ٹال مٹول کرتا ہے, اس کو تنگ کرتا ہے. ایک تو اس کی اعزائے مسلم بھی ہے, کبیرہ گناہوں میں سے, کہ مسلمان کو تکلیف پہنچانا بلا وجہ کی, پیسے ہونے کے باوجود نہیں دے رہا. تو اس صورت میں یہ گناہگار ہے, ظالم ہے. اور اگر یہ واقعی تنگ دست ہے تو ان کو چاہیے کہ
اس کو مہلت,
یہ مہلت دے دیں. انہوں نے معاف کرنے کا بھی سوال لکھا ہے تو پوچھا ہے, تو اگر معاف کرنا چاہیں تو ثواب کے حقدار ٹھہریں گے.
ٹھیک.
اگر واقعی تنگ دست ہیں تو.
تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے, دیا ہے, اور آپ کو سامنے والے کی پوزیشن پتا ہے, تو اگر آپ معاف کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کثیر اجر آپ کے ہاتھ آئے گا. لاٹری جو ہوتی ہے, بی سی وغیرہ جو کھلتی ہیں,
یہ اصل میں اس کو بولی والی کمیٹی بولتے ہیں.
جی جی.
یہ جیسے 3 لاکھ کی ہے نا, انہوں نے سوال کیا 3 لاکھ سے کم یعنی 2,30,000 پر بیچنا, اس کی بولی وغیرہ ہوتی ہے, تو یہ تو ناجائز و حرام ہے, کیونکہ قرض کو یہ ادھار بیچنا ہے.
صحیح.
اور غیر مدیون یعنی جس پر قرض نہیں, غیر مدیون کے ہاتھ یہ فروخت کرنا ہے.
صحیح.
جو کہ شرعی طور پہ جائز نہیں ہے, اور اس میں کئی سود کی صورتیں بھی بنتی ہیں. بعض کو سود لینے کا گناہ, سود دینے کا گناہ بھی اس میں لازم آتا ہے. تو اس طرح کی جو بولی والی کمیٹیاں ہوتی ہیں یہ جائز نہیں.
صحیح. گانے بھر کر دینا, دکانیں غالباً موبائل کی, اس میں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں, کمپیوٹر رکھا ہے.
یہاں انہوں نے کہا کہ چھوٹے بھائی ہیں, موبائل کی شاپ کھولی ہے, تو لوگ آتے ہیں, گانے بھی بھرواتے ہیں, تو یہ کام کرنا تو جائز نہیں, کیونکہ گانے سننا یہ ناجائز و حرام مروجہ جو اس طرح گانے ہیں. تو اس میں وہ بھر کر دے رہا ہے گویا کہ اس کی مدد کر رہا ہے,
گناہ پہ مدد ہو,
اور گناہ پہ مدد. اس کی ممانعت خود قرآن میں کہ ولا تعاونوا علی الاثم, کی گناہ پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. تو لہذا اس گناہ میں یہ بھی شریک ہوں گے, اور اس کی جو آمدنی ہوگی وہ بھی جائز نہیں ہوگی.
ٹھیک. تو اس حوالے سے ان کو چاہیے
بالکل اس سے اجتناب کریں. باقی موبائل شاپ میں بہت سارے جائز کام ہوتے ہیں.
صحیح.
وہ کریں اور اپنی آمدنی کو حلال کریں. تو اس طرح یہ اپنی آمدنی کو, اس کام کی جو آمدنی ہوگی وہ ان کے لیے حرام ہوگی, تو لہٰذا اس سے بچیں وہ.
صحیح. اور ایک مدنی مشورہ آپ کو یہ عرض کریں گے, اس طرح کے جتنے بھی ہمارے موبائلز والے ہیں, اگر آپ لکھ کر ہی لگا دیں کہ ہماری دکان پہ اس طرح کے کام نہیں ہوتے, تو لوگ رخ ہی نہیں کریں گے. ورنہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی جاننے والا آ جاتا ہے تو منع کرنا بھاری ہو جاتا ہے کہ اس کو منع کس طرح کریں. تو آپ لکھ کر لگا دیں کہ ہماری دکان پر گانے باجے اور اس طرح کے گناہ والے جو میموری کارڈ میں جو اس طرح کی چیزیں رکھی جاتی ہیں وہ سلسلہ نہیں ہوتا. تو یہ انشاءاللہ ایک نیکی کی دعوت بھی ہوگی, پتنی کس کس کو ذہن مل جائے گا. ورنہ اگر بالفرض لکھ کر بھی نہیں لگاتے تو کم از کم منع کرنا تو آپ پہ لازم ہوگا کہ یہ کام ہم نہیں کرتے. مزید کالز کو ہم شامل کرتے
ہیں. ہم کپڑے بیچتے ہیں, اس میں جیسے سوٹ آتا ہے 200 کا, نہیں گراہک کہتا ہے کہ ہم اس کو 400 بتاتے ہیں, نہیں گراہک کہتا ہے کہ ہم 250 دے دیں, تو ہم اس میں کہتے ہیں کہ 250 میں تو ہمارے بھی نہیں آیا ہوا ہے, تو ایسا کہنا ہے جیسا اس میں ہماری رہنمائی فرما دے.
جی ان شاء اللہ عرض کرتے ہیں. اگلی کال.
مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ مدنی چینل میں تلاوت قرآن کرتے وقت کیا ہم دہرا سکتے ہیں یا خاموشی سے سنیں؟
انشاءاللہ اس کرتے ہیں. جی اگلی کون.
میرا نام ہے محمد صابر سرگزش, اور میرا سوچ یہ ہے کہ اگر گاڑی سیٹ والا نہ ہو تو بغیر گاڑی کے اذان پڑھ سکتا ہے.
کپڑے کے علاوہ یہ کہ ایک عمومی سوال ہم کر لیتے ہیں, کپڑے والے بھی اور دیگر جو اشیاء بیچتے ہیں ان کو یہ تو پتا ہوتا ہے کہ یہ ہمیں کتنے کی پڑی, لیکن گاہک جب وہ لین دین کا معاملہ چلتا ہے تو اس میں 200 کی ہے اس کو ہم کہتے ہیں, وہ کہتا ہے 250 کی, تو ہم کہتے ہیں 250 کی تو ہمیں بھی نہیں پڑی ہے حالانکہ ہمیں 200 کی پڑی ہے. تو اس حوالے سے کیا پڑھا؟
دیکھیں عموماً یہ اس طرح کرتے ہیں, مطلب آسان طریقے سے اپنا حلال روزگار کما سکتے ہیں.
جی جی.
لیکن اسی طرح جھوٹ اور دھوکے کی بنا پر جو ہے حرام آمدنی کو اس میں شامل کر لیتے ہیں.
صحیح.
تو لہذا یہ تو سیدھا سیدھا جھوٹ ہے. اگر 200 کا اس کو کپڑا پڑا ہے, پھر اس کا یہ کہنا 250 کا, یہ کہنا کہ مجھے 250 کا نہیں پڑا, تو ظاہر یہ مسلمان کو دھوکہ دینا اور جھوٹ والی صورت ہے.
صحیح.
جو کہ جائز نہیں. الفاظ اس طرح کے استعمال کرے, ٹھیک ہے اس کو نہیں دینا چاہتا نہ دے, لیکن الفاظ اس طرح کے استعمال کرے کہ اس میں جھوٹ بھی نہ ہو.
صحیح.
یہ نہ کہے کہ مجھے تو اتنے کا آیا ہی نہیں ہے حالانکہ اس کو 200 کا آیا, لہٰذا اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے، بچنا ضروری ہے.
یہ کہہ دے کہ میں 250 کا آپ کو نہیں دے سکتا،
نہیں دے سکتا،
آسان سی بات ہے، نہیں دے سکتا. یہ کہنا کہ مجھے بھی نہیں پڑا ہے، جھوٹ بول دیا. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. مدنی چینل پر جب قرآن کی تلاوت کا سلسلہ ہوتا ہے تو مدنی منی تھی ہمارے غالباً، یہ تو خود اس کو دہرائیں، سنیں، کیا کریں اس حوالے سے؟
مدنی چینل پر جو تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے اور جو لوگ اس کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں ناظرین، تو انہیں بھی یہی چاہیے کہ خاموشی کے ساتھ سنیں.
ٹھیک،
ان کو دہرائیں نہیں، یعنی جو قاری صاحب پڑھ رہے ہیں تلاوت کریں ان کو نہ دہرائیں. حکم یہی ہے کہ خاموشی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ تلاوت قرآن پاک کو سنا جائے.
صحیح. اچھا، گھروں میں ایسا، جیسے ہمارے گھروں میں مدنی چینل چلتا ہے، اب مدنی مذاکرہ شروع ہوا یا کوئی بھی ایسا سلسلہ جس سے پہلے تلاوت قرآن ہے، اب گھر کی جو اسلامی بہنیں وہ اپنے کام کاج میں لگی ہیں، دیگر مصروفیت گھر میں چل رہی ہوتی ہے، اب قرآن کی تلاوت شروع ہو گئی ہے، اس کی آواز جو ہے وہ پورے گھر میں گونج رہی ہے، تو اس حوالے سے کیا کریں؟ مطلب سارے کام چھوڑ کر اس تلاوت کو سنیں یا آواز ہی بند کر دیں؟
اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے ایک آدھ کوئی نہ کوئی تو دیکھ رہے ہوتے ہیں،
جی
باقی اپنے کام کاج میں مصروف ہیں تو ان کا جائز ہے، پہلے سے کام کاج میں مصروف ہیں. باقی جو بیٹھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اتنی ہی آواز کر لیں کہ تاکہ وہ خود سن سکیں.
صحیح.
تو ان کا سن لینا کافی ہوگا.
ٹھیک.
اور اس صورت میں جو کام کاج میں مصروف بھی ہیں،
صحیح،
تو اس صورت میں وہ گناہگار نہیں ہوں گے.
ٹھیک. اذان دینے کے حوالے سے اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کی داڑھی نہیں ہے تو وہ اذان دے سکتا ہے؟
داڑھی نہیں سے مراد اگر داڑھی کٹاتا ہے، منڈاتا ہے، تو پھر تو وہ فاسق ہے، اور فقہ نے یہ لکھا ہے کہ جو فاسق ہے تو اس کی اذان دینا یہ مکروہ ہے.
ٹھیک.
اور اس کی اذان کو کا اعادہ کیا جائے، لوٹایا جائے. تو لہذا فاسق شخص جو اس کی داڑھی نہ ہو اس سے اذان و اقامت نہیں کہلوانی چاہیے.
ٹھیک. تو جو اذان کے شوقین ہیں اور اذان دینے کے فضائل بھی احادیث میں بیان کیے گئے، تو جب اذان دینا چاہتے ہیں شوق ہے تو جو شرعی تقاضے ہیں اس کے وہی پورے کیے جائیں، یعنی داڑھی کے حوالے سے جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ اگر کٹاتے ہیں تو آج اس سلسلے کی برکت سے یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عزوجل اب اس سنت کو ہمیں نہیں کٹانا اور نہیں گھٹانا. بعض اسلامی بھائی جو ہیں مسلمان ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو رکھتے تو ہیں لیکن ایک مٹھی نہیں ہوتی، اس سے کم ہوتی، تو یہ دونوں ہی صورتیں ناجائز ہیں، یعنی داڑھی کا بالکل نہ رکھنا یا ایک مٹھی سے کم رکھنا. لہذا اذان بھی دیں لیکن جو شریعت کے تقاضے ہیں اس کے مطابق اذان کا سلسلہ ہوگا. مزید کالز کم شامل کرتے ہیں.
محمد زبیر بات کر رہا ہوں، بہاول نگر پنجاب پاکستان سے. میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ اگر ہم سفر پہ جا رہے ہیں اور رستے پہ جنازہ ہو رہا ہے جنازگاہ میں تو وضو نہیں ہے ہمارا، تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہماری رہنمائی فرمائیں.
کوئی سفر کر رہا ہے، نماز جنازہ ہو رہی تھی، اب وضو بھی نہیں ہے، ابھی شریک ہونا چاہتے ہیں، تو ظاہر نماز جنازہ میں ٹائم تو بہت کم ہوتا ہے. اس حوالے
دیکھیں، اول تو نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے.
ٹھیک.
چند لوگ ادا کر لیں تو لوگ بری ذمہ ہو جائیں گے، تو یہ سفر میں ہے تو ظاہر ہے ان پر تو شرعی طور پہ لازم بھی نہیں ہے کہ سفر کو روک کر جو ہے یہ نماز جنازہ میں شریک ہوں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وضو نہیں ہے تو نماز جنازہ میں یہ شریک نہ ہوں.
صحیح.
میرا نام ظاہر اقبال ہے سر، میرے پنجاب میں زمین ہے، میں ہری پوسٹ سے ڈبوتا جاتا ہوں، 7 گھنٹے کا سفر ہے، تو میں وہاں پہ نماز قصر ادا کروں یا پوری وہاں؟
فقہا نے لکھا ہے کہ جہاں یا تو آبائی شہر ہو، اگر اس نے وہاں سے مستقل رہائش ختم نہیں کی،
صحیح،
اس کی زمینیں اور مال و اسباب وہاں پر موجود ہے، تو وہاں اگر اس شہر میں جائے گا کہ جس شہر میں اس کا اپنا ذاتی مال و اسباب زمینیں موجود ہیں، تو وہاں چاہے ایک دن کے لیے بھی جائے تو پوری نماز پڑھے گا.
ٹھیک ہے. اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر
ایسا نہ ہو، اس کے رہائش وہاں سے بالکل ختم ہو کر چکے ہیں، مال و اسباب بھی وہاں موجود نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں وہاں پر قصر نماز پڑھیں گے اگر 15 دن سے کم رہنے کی نیت ہے.
ٹھیک. الحمدللہ عزوجل، جس طرح ابھی دارالفتح کے سلسلے میں ہم نے شروع میں اس بات کا اظہار کیا، حضرت امام حسین کی کرامات میں سے ایک کرامت کو آپ کے سامنے رکھا، تو مدنی چینل کے ناظرین اس مبارک مہینے میں ہمیں جہاں شہیدان کربلا کی یاد آتی ہے، یہ محرم کی 10 تاریخ میں یہ ایک دم کربلا کا منظر ہماری نگاہوں میں آ جاتا ہے، اس دن میں اور بھی بہت سارے واقعات ہوئے ہیں، وہ واقعات اگر سے ہمارے ذہن میں نہیں آتے لیکن یہ جو واقعہ، یہ یار یہ بھی بڑا عظیم واقعہ ہے جو ہمارے ذہن میں آتا ہے، اور ہم نے آپ کو دعوت بھی پیش کی کہ علم دین حاصل کرنے کی نیت سے، شہیدان کربلا کو ایصال ثواب کرنے کی نیت سے آپ مدنی قافلے کے مسافر بنیں، کیونکہ علم دین حاصل کرنے کے کئی ذرائع ہیں، جیسے درس نظامی عالم کورس بھی ہوتا ہے اس کے لیے دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ موجود ہیں، کثیر طلباء تقریباً 25,000 سے زائد طلباء اور طالبات اس کے اندر عالم اور عالمہ کورس کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے۔ اسی طرح کسی سنی عالم دین کے پاس آدمی بیٹھے اور ان سے علم دین حاصل کرے، یہ بھی ایک ذریعہ ہے۔ کتابوں کا مطالعہ کرے، جو بات سمجھ میں نہ آئے وہ کسی سنی عالم سے جا کر پوچھ لے، یہ بھی ایک ذریعہ ہے۔ تو دعوت اسلامی کے مدنی قافلے بھی علم دین کے حوالے سے ایک اہم ذریعہ ہیں۔ اس میں باقاعدہ ایک جدول ہوتا ہے جس میں نماز کے احکام اور دیگر چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے جو ایام چل رہے ہیں، اور اس میں مزید ہم کیا برکتیں حاصل کریں ایام کی؟
دیکھیں، خاص کر جو ہے ان ایام میں ہمیں مستند علماء اہل سنت کی جو کتابیں ہیں، جیسے امام حسین شہداء کربلا، اس واقعے کے حوالے سے جیسے سوانح کربلا ہے،
جی جی،
آئینہ قیامت ہے،
ٹھیک ہے،
اور دیگر جو علماء اہل سنت نے کتابیں لکھی ہیں اس کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے۔ بدقسمتی سے اس طرح کی باتیں سنتے ہیں جو من گھڑک جس میں روایات ہوتی ہیں،
صحیح،
تو وہی ہم دوسرے کو سنا رہے ہوتے ہیں، تو ایسا نہ کریں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ جو مستند روایات ہیں ان کو ہم پڑھیں گے تو ہمیں ان کی سیرت کے بارے میں معلومات حاصل ہوگی،
صحیح،
اور محبت میں مزید اضافہ ہوگا،
صحیح۔
اب دیکھیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے شہادت پائی، دیکھیں اس کا آخری نتیجہ کیا نکلتا ہے،
صحیح،
خلاصہ یہ نکلتا ہے نماز،
ٹھیک ہے،
اس پر غور نہیں کرتے،
صحیح،
محبت میں سب کچھ کریں گے، کھچڑا بھی منائیں گے، اچھی بات ہے، اور بھی اہتمام کریں گے، سبیل بھی لگائیں گے،
آج شربت بھی بٹے،
شربت بھی بٹے گا، یہ بھی بٹے، یہ نہیں دیکھتے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدے میں اپنے سر کو کٹایا،
صحیح،
اور اسی طرح دیگر جو ہمارے صحابہ شہید ہوئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے دوران شہید ہوئے،
حضرت
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے دوران آپ پہ حملہ ہوا، آپ شہید ہوئے، تو انہوں نے نماز نہیں چھوڑی،
صحیح،
تو ہمیں تو ان کو سیرت کو اپناتے ہوئے نماز کی پابندی کرنی چاہیے،
صحیح۔
یہ دیکھا گیا ہے کہ ماشاءاللہ رات بھر کھچڑا بنائیں گے اہتمام کے ساتھ، تو عموماً ایسا ہوتا ہے، اتفاق ہوا ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کے جب آتے ہیں گلی میں تو آواز دے کے بلاتے ہیں، حضرت آئیے فاتحہ کریں،
صحیح،
اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے حضرت نماز پڑھ لی فجر کی، نماز نہیں پڑھی، تو ان کو سمجھایا جاتا ہے حضرت آپ جو کر رہے ہیں یہ مستحب کام ہے، نفل کام ہے، لیکن نماز تو فرض ہے، اس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ اصل جو مقصد ہے، جو شہادت کا جو مقصد ہے، جو ہمیں اس سے سبق حاصل ہوتا ہے، اس کو ہمیں لینا چاہیے، وہ ہے نماز۔ تو نماز کے معاملے میں بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ یہ آسی ہی نیت کر لیں انشاءاللہ کہ ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی
انشاءاللہ،
اور ماضی میں جو نمازیں ہم پر قضا ہیں وہ ان کو انشاءاللہ جلد سے جلد پڑھیں گے۔
کتنی پیاری بات مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی کہ اس واقعے سے ہمیں درس کیا ملا، سیکھنے کو کیا ملا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں سچا پکا نمازی بنا دے، اور اپنے بزرگوں کے اسلاف کے جو واقعات ہیں اس میں جو بنیادی ایک چیز ہمیں ملتی ہے، کہیں نماز کا درس ملتا ہے، کہیں روزے کا درس ملتا ہے، کہیں علم دین حاصل کرنے کا درس ملتا ہے، وہ ہم حاصل کر لیں۔ ہم نے شہیدان کربلا کے واقعے کو ایسا لگتا ہے کہ کھانے پینے کے حوالے سے اس کو لے لیا، ہم شربت بھی بانٹ رہے ہیں، ہم کھچڑا بھی بنا رہے ہیں، یہ بھی کرنا چاہیے، یہ ہماری پہچان ہے۔ یعنی ہم اہل سنت نے فرمایا کہ ہم نیازی بھی ہیں، نیاز بھی دلائیں گے اور نمازی، یعنی ہم نمازی پہ لیں، نمازی اور نیازی، یہ دونوں چیزیں ہمیں ساتھ لے کر چلنی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کھچڑا بنائیں، جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا، یہ ہماری اپنی روٹین ہے، دیکھا جاتا ہے فجر کی نماز کے اندر وہ حاضر نہیں ہوتے، اور نیاز پھر اس کے بعد وہ کھچڑے کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو جو کھچڑا بنایا جائے تقوا پرہیزگاری کے ساتھ ہو، رات قرآن کی تلاوت بھی ہو، ذکر و اذکار بھی ہو، درود پاک بھی پڑھا جائے، کھچڑا بنانے والے نماز باجماعت ادا کریں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کھچڑے کا ایک لقمہ جیسی ایک چمچ جو ہمارے پیٹ میں جائے گا تو کیا بعید کہ وہ ہمارا دل ہی روشن کر دے۔ جو اس انداز میں بنایا جائے، اور جو مطلب یہ کہ اس کے اندر ریکارڈنگ چل رہی ہو، نعوذ باللہ تاش پتے کھیلے جا رہے ہوں اور نمازیں قضا کی جائیں، وہ ہم کھائیں گے تو اس سے ہمیں برکت کیا ملے گی؟ تو نیت کر لیں، جو اس طرح کے معاملات کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی جو بھی نیاز بنائیں گے باوضو اور قرآن مجید کی تلاوت کر کر اہتمام کے ساتھ، تو انشاءاللہ اس نیاز کی برکت ہی دوبالا ہو جائے گی۔ مزید کالز کو ہم شامل کرتے ہیں۔
عبد الصبور اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ، لڑکی کا تو کیکے میں ایک بکرا دینا پڑتا ہے اور بیٹے کے دو دینے پڑتے ہیں، اگر دو کی کسی کے پاس گنجائش نہیں ہے تو وہ وقتی طور پہ ایک کا دے دے، پھر دو ماہ یا ایک ماہ بعد ایک کا دے دے، اس طرح ہو جائے گا یا نہیں؟
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔
اگر آدمی اپنی بیوی کو غصے کی حالت میں 3 دفعہ طلاق کہتا ہے، کیا یہ طلاق ہو جاتی ہے ایسے؟
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ عقیقی کے حوالے سے یہ ہے کہ جو تقسیم ہے اس کی لڑکے کے لیے دو، لڑکی کے لیے ایک، اب لڑکے کا ایک کر دیا اور ایک مہینے بعد پھر ایک اور بکرا ذبح کر دیا، اس طرح کر سکتے ہیں تقسیم؟
دیکھیں، مستحب ہے کہ لڑکے کے لیے دو بکرے کیے جائیں، اگر بڑا جانور ہے تو اس میں دو حصے ڈالے جائیں، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اگر کوئی نہیں کر سکتا، استطاعت نہیں ہے، تو اگر وہ ایک بکرا بھی کر لیتا ہے تو پھر بھی عقیقہ ہو جائے گا، بعد میں دوسرا بکرا کرنے کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ روایتوں سے ایک بکرا بھی ثابت ہے. تو لکھا ہے فقہ نے کہ اگر کوئی بچے کے عقیقے میں ایک بکرا بھی کر لے تو پھر بھی اس کا عقیقہ ہو جائے گا.
تو یہ جو ہمارے کالر تھے، پریشان نہ ہو اس حوالے سے، یعنی بہت پیارا ہمیں جواب مل گیا. ایک ایک بھی آپ بکرا مطلب کر دیں گے تو انشاءاللہ عزوجل یہ جو مستحب تھا یہ آپ کا ہو جائے گا. غصے میں تین طلاق اگر دیں تو؟
دیکھیں، طلاق تو عموماً غصے میں ہی دی جاتی ہے، اور غصے میں تین طلاقیں دیں تو تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی، اور اس طرح طلاق دینے والا گناہگار بھی ہوگا.
صحیح.
یعنی شوہر گناہگار بھی ہوگا، کیونکہ اس نے ایک شریعت نے جو طلاق دینے کا طریقہ بتایا ہے اس سے ہٹ کے طلاق دی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بھی اس طرح کے واقعات ہیں، کئی حدیثوں سے ثابت ہیں کہ تین طلاقیں دی گئیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انتہائی ناراضگی کا اظہار فرمایا لیکن اس طلاق کو نافذ فرمایا، کہ طلاق واقع ہو گئی لیکن شریعت کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے آپ نے ناراضی کا اظہار فرمایا. تو لہذا غصے میں تین طلاقیں دی جائیں تو تین واقع ہو جاتی ہیں، لیکن ان الفاظوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اس نے کیا الفاظ بولے تھے، آیا اس میں اضافت تھی یا نہیں تھی.
صحیح.
تو جس کا اگر ایسا کوئی مسئلہ ہو وہ خود دارالافتاء میں رابطہ کرے. تو ہم مکمل الفاظ سنتے ہیں، بیانات سنتے ہیں، بعض اوقات فریقین کے بیانات سنتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر متعین طور پہ بتایا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے طلاق واقع ہوئی یا نہیں. یہ تو ایک عمومی جواب تھا کہ غصے میں تین طلاقیں دیں تو واقع ہو جائیں گے. اب دینے والے نے کس طریقے سے دی، کیا الفاظ
کیا تھا
استعمال کیے، کیا معاملہ تھا، وہ سن کر ہی اس کا جواب دیا جا سکتا.
حضور، نماز پر آپ کلام فرما رہے تھے، یعنی اسلاف کے واقعات اور امام حسین کی سیرت سے ہمیں یعنی واقع کربلا سے ہی پتہ چلا کہ نماز کی پابندی ہمیں کرنی ہے. مزید کیا مدنی پھول ہم دیں گے اس حوالے سے؟
اتنی تاکید آئی ہے، اتنی بار حکم آیا ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم رکھو. اور بعض صحابہ کرام بڑے جلیل القدر ہیں، نام سنیں گے تو حیرانگی ہوگی کہ ان کے نزدیک جان بوجھ کے نماز کو قضا کر دے تو وہ ان کے نزدیک کافر ہو جاتا. اگرچہ اصل حکم یہی ہے، فتویٰ اسی پر ہے، فرضیت کا انکار نہیں کرتا،
صحیح،
نماز کو فرض مانتا ہے، لیکن سستی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا تو کبیرہ گناہ ہے، شدید گناہگار ہے، لیکن کافر نہیں ہوگا. لیکن یہ کہ بات کیا کم ہے کہ اتنے جلیل القدر صحابہ کے نزدیک وہ کافر ہوں، بعض آئمہ کے نزدیک وہ کافر ہیں، تو ہمیں اس اعتبار سے غور کرنا چاہیے. دوسرا یہ، آئے دن آپ بھی سنتے ہوں گے، آپ سے بھی ملتے ہیں، ہم سے بھی ملتے ہیں، ہمیں یہ پریشانی ہے، یہ معاشی پریشانی ہے، یہ شکایت ہے، وہ شکایت ہے، ہمارے کوئی استخارہ کر دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی یہ کر دیں. اب ان سے پوچھا جائے، اول تو پوچھتے نہیں، ظاہر ہوتا ہے نماز وہ ایک نہیں پڑھتے،
صحیح،
اور وظیفہ اگر ان کو بتائے تو اس پر عمل کرنے لگ جائیں گے،
صحیح.
حالانکہ سب سے بڑا وظیفہ یہی ہے، پنج وقتہ نماز ہم با جماعت ادا کر لیں، یہ مرد جو ہیں وہ با جماعت نماز ادا کر لیں تو انشاءاللہ ان کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی.
نماز سب سے بڑا وظیفہ ہے مدینہ شریف کے ناظرین، نماز سب سے بڑا وظیفہ ہے، لیکن نماز نہ پڑھ کر جو وظیفہ کیا جاتا ہے، ہم نے تو علماء سے یہی سنا ہے کہ وہ وظیفہ بھی اس بے نمازی کو کوئی فائدہ نہیں دیتا. تو لہذا پہلے نماز پڑھیں، باجماعت نماز پڑھنے کا اہتمام کریں، پھر جو وظائف کیے جائیں گے انشاءاللہ عزوجل وہ وظیفے بھی ہمیں فائدہ دیں گے. مزید کالز کو ہم شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سمون رضا تاری عرض کر رہا ہوں مدینہ درولیہ ملتان سے. جب کوئی سلسلہ لائف چلتا ہے اس کے آخر میں دعا کی جاتی ہے، ہم دعا میں شامل ہو جاتے ہیں، وہی جب ریپیٹ چلے تو بھی دعا میں شامل ہو سکتے ہیں؟
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کون؟
موبائل کے اندر جو کرام جیز ہے اس کا ترجمہ پڑھنا، وہ ہم کس حالت میں پڑھ سکتے ہیں؟ بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں، لیٹ کے پڑھ سکتے ہیں؟
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کون؟
میرا آپ سے سوال ہے کہ محرم الحرام میں قبرستان پہ عورتوں کو جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. مدی چل کے جو سلسلے ہوتے ہیں اس کے اختتام پر بعض سلسلوں میں دعا کا بھی اہتمام ہوتا ہے. اب وہی سلسلہ ریپیٹ چلا تو اس میں بھی ہم دعا میں شریک ہوں؟
بالکل شریک ہو سکتے ہیں، شامل ہو سکتے ہیں. دعا ہے، مطلق دعا ہے، تو چاہے وہ لائیو ہو یا ریپیٹ ہو، بار بار کی جائے تو یہ آمین کہتے رہے انشاءاللہ اس کی برکت ان کو ملے گی، بالکل شامل ہو سکتے.
ٹھیک ہے. موبائل فون میں قرآن اس کا ترجمہ وضو ہے نہیں ہے، لیٹے ہیں بیٹھے ہیں،
قرآن پاک پڑھ رہے ہوں یا اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہوں تو بغیر وضو چھو نہیں سکتے، تو یہ حکم ہے. اب موبائل پہ پڑھ رہے ہیں تو بغیر وضو تو اس کی اسکرین کو ٹچ نہ کیا جائے، مثلا اگر وضو نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے اب ورق کو لٹنے کے لیے اس کو ٹچ کرنا پڑے گا، مس کرنا پڑے گا، تو بغیر وضو یہ نہیں کر سکتے. تو لہذا باوضو ہوں تو اس طرح پڑھنا چاہیے. ہاں باوضو ہیں ٹیک لگا کے لیٹ کے پڑھ لیں تو لیٹ کر قرآن پڑھنا بھی جائز ہے، تو بہتر یہ ہے کہ لیٹ کر پڑھ لیں تو پاؤں کو سمیٹ لیا جائے، ادب یہی ہے.
صحیح. محرم کے مہینے میں قبرستان جانے کے حوالے سے عورتوں کا انہوں نے پوچھا کہ عورتوں کو جانا کیسا؟
دیکھیں محرم کا مہینہ ہو یا کوئی بھی، عورتوں کو تو مطلقاً علماء نے یہی فرمایا ہے کہ قبرستان جانا یہ منع ہے. محرم میں خاص کر اہتمام سے جاتی ہیں، اس طرح شب برات میں جاتی ہیں اور بھی دیگر مواقع پر جاتی ہیں، تو عورتوں کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ قبرستان نہ جائیں.
صحیح.
باقی جو بھی اسال ثواب کرنا ہو، فاتحہ کرنا ہو، تو وہ گھر میں رہ کر ہی کریں، چاہے عورت باپ بعد یہ سوال کرنے بالکل باپ پردہ ہوں کچھ بھی ہو. تو علماء نے مطلقاً چاہے کوئی جوان عورت ہو یا ضعیف عورت ہو، پردے میں ہو یا نہ ہو، بہر صورت عورتوں کا قبرستان جانا منع ہے، تو لہذا محرم میں بھی نہیں جا سکتی.
پھر کیا کریں وہ گھر پہ ہی کر لیں؟
گھر میں ہی رہ کے دعا کریں،
اہتمام.
یہ ضروری تھوڑی کہ وہاں جا کر ہی
مثال،
یہ تو ہے کہ وہاں جا کر میت کو تکلیف ہو.
صحیح.
میت کو اذیت ہو، وہاں جانے سے ان کو خوشی تو ہوگی نہیں.
صحیح.
ان کی خوشی اسی میں ہے کہ گھر میں رہ کر ان کے لیے سال ثواب کریں، فرشتے ان کو ایسی حالت میں پیش کریں گے تو ان کا دل خوش ہو جائے گا.
اصل یہ ہے کہ شریعت پر عمل کیا جائے. بعض اوقات ہم بہت ساری باتیں عقل سے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب تو زمانہ چینج ہو گیا، اب تو معاشرہ چینج ہو گیا، اب تو بڑا اچھا اہتمام ہوتا ہے، اور اس طرح کے مطلب وہ عقل سے سوچ کر ہم شریعت کے معاملے کو آگے پیچھے کرتے ہیں. تو زمانہ کتنا ہی جدید ہو جائے، کیسی حالت تبدیل ہو جائیں، شریعت ہی مقدم رہے گی، شریعت پر ہی عمل کرنا ہوگا، اور مسئلہ تبدیل ہوا نہیں ہوا علماء کے پیچھے چلنا ہوگا. تو لہذا اس حوالے سے جو عورتوں کا قبرستان جانے کا معاملہ ہے، ابھی تک یہی ہے کہ علماء نے ہمیں منع کیا ہے، تو لہذا ہماری اسلامی بہنیں اس کے لیے کوئی راستہ اختیار نہ کریں، گھر کے اندر ہی رہ کر اسال ثواب کا اہتمام کر لیں. اب جیسے ایام آ رہے ہیں اور ان ایام کے اندر قبرستان جانے کے حوالے سے تھوڑا سا رش بڑھ جاتا ہے، تو اسلامی بہنیں اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کریں، جو نماز پڑھتی ہیں، جو ذکر و اذکار کرتی ہیں، وہی اسال ثواب اپنے مرحومین کو کر دیں، انشاءاللہ عزوجل ان کو ثواب پہنچ جائے گا اور برکتیں بھی مل جائیں گی. الحمدللہ عزوجل آج کا ہمارا سلسلہ ہوا، اس میں کئی کالز ہم نے شامل کی، اس کے جوابات ہمیں ملے اور اس سے ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوا. ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.